ہم نے پہلے ایک سلسلہ کلام شروع کر رکھا تھا خطبۃ الجبل پر. یعنی یہ خطبۃ الجبل تو وہ ترجمہ ہے جو کہ انگریزی کے سرمن آن دا ماؤنٹ کا ہے. میں نے اب اس کا نام کچھ اور رکھا ہے, اور جب آپ آگے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید اس نام کا کوئی جواز ہو کہ وہ روایتی نام نہیں ہے. یہ خطبہ تو ہے لیکن خطبے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے, اس لیے میں نے ان ابواب کو کہا ہے یہ جنت کا منشور ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا, اور جو جائے گا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. تو یہ ایک جنت, اگر آپ واقعی اس دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس جنت کے منشور پر عمل کرنا ہوگا. ہم نے اب تک جو پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جو شرائط تھی وہ بیان کی کہ اس میں کون کون افراد داخل ہو سکتے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ جو افراد اس میں داخل ہوتے ہیں ان پر پروردگار کی لاکھوں رحمتیں ہیں. اس کے بعد آپ نے خطرے سے آگاہ بھی کیا کہ وہ جنت تو جب آئے گی سو آئے گی, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ اس دنیا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, کہ تم رحم دلی سے پیش آؤ گے لیکن لوگ تمہارے ساتھ سنگ دلی کا مظاہرہ کریں گے, تمہیں ستائیں گے, پریشان کریں گے, تمہارا جینا دوبھر کر دیں گے. یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ صاحب آخر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں دنیا سے نیکی کا سلوک کروں اور اس کے جواب میں میرے ساتھ برائی ہو, تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ میں یہ نیکی کا سلوک کروں ہی نہیں, نہ میں نیکی کا سلوک کروں گا نہ مجھے برائی میں جواب ملے گا, میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا. لہذا اس ایزا سے اور اس عذاب سے بچنے کا ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ باتیں کرتے ہی نہیں ہیں, ہم صلح صفائی کی باتیں نہیں کرتے, ہم امن و امان کی باتیں نہیں کرتے, ہم نیکی کی کوئی بات نہیں کریں گے تو دنیا ہم سے خوش رہے گی. اس اعتراض کا آپ نے جواب دیا کہ جو ذہنی طور پر پیدا ہو سکتا تھا, آپ نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو. آپ نے تین مثالیں دی, ایک یہ کہ نمک ہو, دوسری مثال آپ نے یہ دی کہ تم نور ہو, اور تیسری مثال یہ دی کہ تم وہ شہر ہو جو کسی پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے. اب تھوڑا سا سوچو کہ کیا یہ نمک کے اختیار میں ہے کہ وہ ہو تو نمک لیکن جب آپ اسے ہنڈیا میں ڈالیں تو وہ کہے کہ میں اس ہنڈیا کو نمکین نہیں کروں گا. ہو تو چراغ اور ساری شرائط پوری کر رہا ہو, اس میں بتی بھی ہو, اس میں تیل بھی ہو, وہ جلتا بھی ہو, جب آپ اسے جلائیں اس سے روشنی بھی ہو لیکن وہ کہے کہ یہ روشنی آپ تک نہیں پہنچنے دوں گا. کہ کوئی شہر ہو, اسے کسی پہاڑ پہ تعمیر کر دیا گیا ہو, دنیا کو دور سے دکھائی دیتا ہو لیکن شہر یہ کہے کہ میں آج سے اپنے آپ کو بند کر دوں گا, کوئی مجھے دیکھ نہیں پائے گا, جیسے یہ ناممکن ہے اسی طرح سے کسی مومن کے لیے یہ ناممکن ہے کہ وہ نیکی کا پیغام دوسروں تک نہ پہنچائے. جیسے نمک اپنی نمکینی نہیں چھوڑ سکتا, جس طرح سے چراغ روشنی دینا نہیں چھوڑ سکتا, جس طرح سے کوئی شہر جو پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہو نظر آنے سے باز نہیں آ سکتا, اسی طرح سے کسی مومن کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ تبلیغ کا کام چھوڑ دے, اس نیکی کی دعوت دوسرے لوگوں کو نہ دے, یہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ہم ایک ایک مثال کو باری باری لیتے ہیں. پہلی مثال جو آپ نے دی, آپ نے کہا تم زمین کے نمک ہو. اس زمین کے نمک سے ایسا لگتا ہے الفاظ سے کہ شاید یہ زمین ہے جس میں کلر وغیرہ ہو گیا ہے اور وہ شور جو ہے وہ نکل رہا ہے, یہ زمین کا نمک ہے. لیکن مفہوم یہ نہیں ہے, مفہوم یہ ہے کہ جس طرح سے ہنڈیا کے لیے نمک ضروری ہوتا ہے اور جس ہنڈیا میں نمک نہ ہو اسے کوئی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اسی طرح سے اگر تم کسی معاشرے میں نہ ہو تو وہ معاشرہ اتنا ہی بدمزہ ہو کے رہ جائے گا. اب ہمارے یہاں نمک جو ہے وہ اپنی نمکینی کبھی کھوتا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تو بالکل خالص قسم کا سوڈیم کلورائیڈ آتا ہے نا. وہ بیچارے سمندر کا پانی لے کے اس کو سکھا لیا کرتے تھے جس میں اور بھی بہت سارے نمکیات ملے ہوتے تھے، اور وہ اگر کھلی ہوا میں رہ جاتا تھا تو چونکہ نمک پانی جذب کرتا ہے تو وہ عجیب و غریب چیز بن جاتی تھی۔ لیکن ہم اس کو کیسے سمجھیں، ہماری سمجھ میں کیسے آئے کہ یہ نمک جو ہے یہ خراب کیسے ہو جاتا ہے؟ اب آپ اس نمک کو اس سوڈیم کلورائیڈ والے جو کرسٹل کی شکل میں ہے اس طرح سے مت سوچئے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ صاحب لاہوری نمک کا ایک ڈلا ہے جو آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے، وہ ڈلا پڑا ہوا ہے اور آپ کے گھر میں کچھ آپ نے جانور بھی پال رکھے ہیں، بکری کھل جاتی ہے وہ نمک چاٹ لیتی ہے، اسے ضرورت ہے بیچاری کو، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس نمک کو دھو لیتے ہیں، دھونے کے بعد پھر توڑ کے آپ اس کو پھر ہنڈیا میں ڈال لیتے ہیں۔ لیکن اگر اسی نمک کو کتا چاٹ لے تو کیا اب آپ دھو کے پھر ڈالیں گے ہنڈیا میں؟ اب آپ کہیں گے نہیں، اس لیے کہ کتا تو ناپاک تھا، اس کے چاٹنے سے وہ ناپاک ہو گیا۔ اب وہ نمک ہے لیکن آپ کے لیے نمک نہیں ہے۔ اب آپ ایسے ڈلے کو اٹھا کے کہ کہیں پھر غلطی سے کوئی اسے استعمال نہ کر لے، باہر گلی میں پھینک دیتے ہیں۔ گلی میں جب وہ کوئی دیکھتا ہے کہ نمک کا ڈلا پڑا ہوا ہے، کوئی اٹھا کے گھر نہیں لے جاتا کہ اس کو دھو کے استعمال کر لے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر یہ کام کا ہوتا تو کسی نے باہر پھینکا نہیں ہوتا۔ اب جو ہماری عادت ہے جیسے پتھروں کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہر چلتا پھرتا ایک ٹھوکر مارتا جاتا ہے، تو اس نمک کے اب جو ہے ٹڈے لگنا شروع ہوتے ہیں، ٹھوکریں لگنا شروع ہوتے ہیں، اور آخر ہوتے ہوتے کسی دن وہ کسی نالی میں گر جاتا ہے اور وہاں گھل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو مسیح یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے اس نیکی کے کام پہ عمل نہ کیا اور اس نیکی کو آگے نہیں پھیلایا، امر بالمعروف کو آگے نہیں بڑھایا، تو یقین رکھنا کہ ایک دن وہ آنے والا ہے کہ تمہیں تمہارے گھر سے کہ نہیں خدا کے گھر سے نکال کے باہر دور پھینک دیا جائے گا، تم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں، اور ایک دن تم اپنی انفرادیت کھو بیٹھو گے، تمہاری کوئی پہچان نہیں رہے گی، تم ختم ہو جاؤ گے۔ پھر آپ نے دوسری مثال یہ دی کہ تم دنیا کے نور ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب مسیح نے یہی بات کی تو لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دنیا کا نور کیا ہوتا ہے بھائی، لیکن جب وہی بات ہمارے ایک آدمی نے، لوکل آدمی نے کر دی یہاں سے نقل کر کے، تو پھر ہم اس کو علامہ بنا دیتے ہیں، وہ بہت بڑا شاعر بن جاتا ہے۔ جب وہ یہی بات کہتا ہے کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اور دو دنیا سے میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، تو ہم گاتے ہیں اور بچوں سے بھی گواتے ہیں اور صبح کا افتتاح بھی اسی سے کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ تھا کہ بات تو صحیح تھی لیکن بات کہنے والا چونکہ ہمارا نہیں تھا تو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی۔ ہمارے یہاں معیار یہ نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، معیار یہ بن کے رہ گیا کہ کون کہہ رہا ہے۔ اگر کسی غیر نے کہا ہے تو غلط ہی کہا ہوگا، اور اپنے نے کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا۔ اب آپ نے کہا کہ صاحب جب آپ چراغ جلاتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روشنی فراہم کرنا، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ چراغ کے اوپر کوئی برتن ڈھک دیتے ہیں یا اسے بستر کے نیچے گسیڑ دیتے ہیں؟ اب اگر آپ اسے بستر کے نیچے گسیڑ دیتے ہیں تو چراغ اپنا کام دکھائے گا، کپڑے وپڑے جلا دے گا، بستر جلا دے گا، یہ آپ کا مقصد نہیں تھا۔ برتن سے ڈھک دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں اس کی ساری آکسیجن ختم ہو جائے گی، وہ ساری کاربن ڈائی آکسائڈ میں بدل جائے گی اور وہ خود اپنی موت مر جائے گا۔ اگر چراغ کو زندہ رکھنا ہے تو پھر آپ اسے کھلی جگہ پہ رکھ دیں، کیونکہ آپ کا مقصد یہی تھا کہ جو آئے وہ ٹھوکر نہ کھائے، اسے راستہ دکھائی دے۔ اور اگر کوئی آپ کی جیب کاٹ رہا ہو تو تب بھی آپ کو معلوم ہو کہ اپنے نے کاٹی نہ غیر نے کاٹی۔ یہ جو نور ہے یا جو یہ روشنی ہے، اس کی ایک مثال پہلے پیش کی گئی تھی۔ مسیح نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے۔ اگر نمک کا آئے تو نمک سے وہ پہلے سے واقف تھے کہ کوئی قربانی اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کے ساتھ نمک نہ ہو۔ جب قربانی قابل قبول نہیں تو تم بھی قابل قبول نہیں۔ جب روشنی کی بات کی تو عہد عتیق میں بنی اسرائیل سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارا کام روشنی پھیلانا ہے، ہدایت دوسرے لوگوں کو دینا ہے، اور جہالت کے اندھیرے دور کرنا ہے. تو وہی مسیح بھی ان سے کہہ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ کام نہیں کرو گے, تم ایک جگہ چھپ کے بیٹھ جاؤ گے تو تم خود بخود ختم ہو کے رہ جاؤ گے. جس طرح سے ایک چراغ کو ڈھک دیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. سب کے لیے روشنی چاہیے جو بھی آئے گی. ایک اور مثال دی گئی تھی عہد عتیق میں, اور کلام اللہ کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا کلام, جو لفظی ترجمہ کیا گیا ہے کہ تیرا کلام میرے پاؤں کے لیے نور ہے یا چراغ ہے. اور پاؤں کے لیے کیا ہے, کیا وہاں پہ رکھتے ہیں؟ یعنی یہ ہے کہ میں ٹھوکر کھانے سے بچ جاؤں, میری ہدایت کے لیے ہے کہ میں کہیں گر نہ جاؤں. تو کلام اللہ کی روشنی میں چلوں گا تو سیدھے راستے پر چلوں گا. کمال ہے مسیح کا کہ عہد عتیق نے کہا کہ خدا کا کلام روشنی ہے جو دنیا کو اندھیروں سے بچا کے رکھتی ہے اور ٹھوکروں سے بچاتی ہے. اور مسیح نے کہا کہ میرا ہر ماننے والا صرف کلام اللہ پڑھنے والا نہیں, اپنی جگہ پر زندہ کلام اللہ ہے. کہ اگر وہ ہے تو لوگ ٹھوکر نہیں کھائیں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ماننے والوں کی وجہ سے لوگ زیادہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں, نہ ماننے والوں کی وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں. اب یہ چراغ کچھ الٹے ہو گئے ہیں, یہ الادین کے چراغ ہیں جس میں سے جن نکلتے ہیں اور کچھ بھی نہیں نکلتا. ساری بدروحیں انہیں چراغوں میں سے نکل رہی ہیں, اور یہ کاروبار بھی انہوں نے بدروحوں کا آج کل اس لیے کھول رکھا ہے. لیکن یہ وہ چراغ تھا جو کہ اندھیروں کو دور کرنے والا تھا, جہالت کو دور کرنے والا تھا, اور ہدایت کی روشنی پھیلانے والا تھا. تو آپ نے کہا کہ یہ سب کے لیے ہے. یہ جس زمانے کی بات کی جا رہی ہے اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے, یہ بلب نہیں ہے, یہ ٹیوب لائٹ نہیں ہے. چراغ کو بہت بڑا اندیشہ ہوتا ہے, جب آپ اسے کھلی جگہ پہ رکھتے ہیں تو آندھی کا شکار ہو جاتا ہے. آندھی اگر اندھیرے پھیلانا چاہے تو وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لاتی, وہ صرف چراغ کو بجا دیتی ہے, خود ہی اندھیرے پھیل جاتے ہیں. تو تم چراغ تو ہو, چونکہ تم چراغ ہو اس لیے تمہاری روشنی کو خطرہ لاحق ہے. میں نے جو تمہیں کہا کہ لوگ تمہیں ستائیں گے, پریشان کریں گے, قتل کر دیں گے, مار ڈالیں گے, کیوں؟ چراغوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. ہر وقت چراغ کوئی نہیں جلا کے رکھتا, کبھی کبھی بجھا بھی دیا کرتے ہیں, کبھی دن کی روشنی میں, اور کبھی جب چور چوری کرنے آئے تو وہ سب سے پہلے چراغ پہ حملہ کرتا ہے تاکہ اسے کوئی دیکھ نہ لے. تو بہت سارے لوگ اپنا منہ چھپانے کے لیے تمہیں بجھا دیں گے, جیسے بہت سارے لوگ اپنا منہ چھپانے کے لیے مجھے بجھا دیں گے کہ میں جو نور عالم ہوں. تیسری مثال آپ نے یہ دی کہ ایک شہر ہے جو پہاڑ پر تعمیر کیا گیا ہے, اور مزے کی بات یہ تھی کہ جن لوگوں سے کہہ رہے تھے انہیں معلوم تھا کہ یروشلم پہاڑ پہ تعمیر کیا گیا ہے. تو یروشلم جس کے لیے یہ قرار دے دیا گیا تھا کہ یہاں سے ہدایت پھیلے گی, اس شہر کو چھپا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن وہاں سے ہدایت کوئی بھی نہیں جا رہی, تو اس شہر کے پہاڑ پر ہونے کا فائدہ؟ تو تمہیں پہاڑ پر رکھا تو اس لیے تھا کہ دنیا کو یہ دکھائی دے اور معلوم ہو کہ یہ مرکز ہدایت ہے, اور اب عالم یہ ہو کہ وہ گمراہی کا مرکز بن کے رہ جائے, کہ وہ جو خدا کا گھر ہو وہیں پہ بت بننے لگ جائیں اور بکنے لگ جائیں اور ان کا کاروبار ہونا شروع ہو جائے, تو ایسے خدا کے گھر کو کوئی کیا کرے گا؟ ایسا گھر اگر آپ نے تعمیر بھی کر دیا, شہر کا شہر تعمیر کر دیا پہاڑ پہ, تو لوگوں کو دکھائی نہیں دے گا, اس لیے کہ وہاں پہ تاریکیوں کی, اندھیروں کی اور جہالت کی دھند چھا جاتی ہے, تو کیا دکھائی دی؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم نیک کام کرو, اعمال صالحہ کرو. یہ مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہاری روشنی سب لوگوں کے سامنے چمکے, یہ نور ہر جگہ پھیلے. کیوں؟ تاکہ وہ دیکھ کے تمہاری تعریف کرے کہ تم کتنے اچھے مومن ہو. نہیں, بلکہ تاکہ وہ اس پروردگار کی تعریف کرے جس نے تمہیں بنایا ہے, کہ جس نے اتنے اچھے لوگ بنائے جب مخلوق اتنی اچھی ہے تو خالق کتنا اچھا ہوگا. یہ دلیل دو دھاری تلوار ہے. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس خدا نے اسے گندے لوگ بنا دیے ہیں وہ خود کتنا گندا ہوگا. لوگ یہ دلیل بھی لا سکتے ہیں جس خدا نے ایسے بدماش پیدا کیے ہیں وہ کیسا ہوگا. اور لوگ یہ دلیل لاتے ہیں جو خدا کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں اتنی بدماشی ہے اس کے باوجود آپ خدا کو رحیم و کریم کہتے ہیں. وہ قادر مطلق ہے تو یہ بدماشیاں ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ یہ ان کی دلیل ہے اور اس دلیل کا جواب کوئی بھی نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ منطقی طور پر اس دلیل کا کوئی جواب نہیں. اس دلیل کا جواب ایک عملی طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا معاشرہ وجود میں لے آئیں اور کہیں کہ صاحب اگر اچھا معاشرہ ہے, اب آپ اسی دلیل کو استعمال کرتے ہوئے کہیں کہ اگر اتنے اچھے لوگ ہیں تو کوئی اچھا بھی ہوگا جو ان کو پیدا کرنے والا ہے. یعنی برائی کے جواب میں صرف عقلی دلائل کام نہیں کرتے, بعض دفعہ آپ کو عملی دلیل پیش کرنا پڑتی ہے اور ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے اور اپنی زندگی سے پیش کرنا پڑتا ہے, اور جو نہیں ہوتا. جب آپ نے یہ باتیں کہیں تو اس کے بعد فوراً ایک بات ذہن میں آتی تھی کہ اگرچہ آپ نے حوالے تو عہد عتیق کے دیے, آپ نے مثال شہر سے بھی دی, آپ نے روشنی سے بھی دی, چراغ سے بھی دی, آپ نے مثال جو ہے وہ نمک سے بھی دی ہے, لیکن آپ کی نیت کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی. لگتا یہ ہے کہ آپ کوئی نیا مذہب لے کر آئے ہیں, کوئی نیا پروگرام لے کر آئے ہیں. وہ ہمارے جو آبا و اجداد کا مذہب ہے, وہ ہم جو توریت کو مانتے چلے آئے ہیں, ہم جو انبیاء کرام کو مانتے چلے آئے ہیں, آپ کو اس راستے سے ہٹانا تو نہیں چاہتے؟ تو آپ نے فوراً اس اعتراض کا بھی جواب دیا. آپ نے کہا کہ یہ مت سمجھنا, کہیں سوچنے بھی نہیں لگنا, یہ خیال تمہارے ذہن میں بھی نہیں آئے کہ میں توریت کو یا انبیاء کرام کے پیغام کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں تو اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اس لیے کہ منسوخ دو صورتوں میں کیا جاتا ہے. پہلے برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا, تو انگریز کا زمانہ تھا, انگریز کا قانون تھا. ہم نے انگریز کے قانون کو منسوخ کر کے اپنا قانون نافذ کر دیا. جب پہلے بھی خدا کا کلام ہی تھا, توریت خدا کی طرف سے آئی, زبور خدا کی طرف سے آیا, اور کتابیں خدا کی طرف سے آئیں, تو ان کو منسوخ کرنے کا مطلب کیا کہ وہ خدا نے نہیں بھیجے تھے؟ دوسرا سوال منسوخ کرنے کا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ نے کوئی قانون بنایا اور آپ کو معلوم نہیں تھا کہ اس قانون میں یہ خامیاں رہ گئی ہیں. آپ نے عقل پوری دوڑائی تھی لیکن قانون کو توڑنے والے آپ سے زیادہ عقل مند نکلے. اب آپ نے کہا کہ ان کا راستہ بند کرنے کے لیے اس قانون میں کچھ تبدیلی کی جائے. تو آپ نے تو خدا تو سب کچھ جانتا ہے, اسے پہلے سے معلوم ہے کہ آدمی کتنا بدماش ہے, تو اس نے اس کی بدماشی کا سارا بندوبست پہلے سے کر رکھا ہے, تو لہذا قانون کو منسوخ کرنے کے تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس میں کوئی ترمیم کرنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا. اور جو لفظ یہاں پہ یونانی زبان میں استعمال کیا گیا ہے اس کا مفہوم ہے ایک طرف رکھ دینا, یعنی اس پہ عمل نہ کرنا. یہ نہیں کہ زبان سے ایک آدمی کہے کہ میں اس کو منسوخ کرتا ہوں تو منسوخ ہو جاتا ہے. ہم اور آپ عملی طور پر منسوخ کرتے ہیں. ہمارے دعوے یہ ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کو مانتے ہیں, ہمارا عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے. یعنی ہم عملی طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ قابل عمل نہیں رہا, عمل کے قابل تو یہ ہے. تو یہ بھی مت سمجھنا کہ میں اسے برطرف کرنے آیا ہوں, ایک طرف لگانے آیا ہوں. نہیں, میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں. اور پھر یہی نہیں کہ صرف پایہ تکمیل تک یوں پہنچانے آیا ہوں, بلکہ آپ نے کہا کہ یہ زمین کس نے بنائی, یہ آسمان کس نے بنائے, کیا زمین اپنا مدار چھوڑ کے کہیں اور چلی جاتی ہے؟ کہ زمین گئے تو صدیاں گزر گئی, لاکھوں برس ہو گئے مجھے بنے ہوئے, ایک ہی جگہ چکر لگائے جا رہی ہوں, یہ کوئی دکھ ہے؟ دنیا بدل گئی ہے, میں بھی بدلتی ہوں, آج میں ادھر نہیں چلتی ادھر چلتی ہوں. کبھی زمین نے ایسا کیا؟ آسمان یہ سوچنے لگے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہم اتنے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں, کبھی قریب بھی آ جائیں. عرش معلق ہے کہ اچھا میں زمین پہ چلتا ہوں. یہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتی تو خدا کا کلام اپنی جگہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ آپ اس زمین کے مدار کو ذرا سا کم کر دیں یا ذرا سا بڑھا دیں, اس کی اسپیڈ کم کر دیں یا زیادہ کر دیں, ہم سب کی چھٹی ہو جائے گی. مت ہے, پورا نظام درہم برہم ہو کے رہ جائے. تو اسی طرح سے اگر خدا کے کلام میں سے ایک حکم بھی ادھر سے ادھر کر دیا جائے تو سارا کلام ختم ہو کے رہ جاتا ہے. کیونکہ کلام اللہ کی مثال ایک زنجیر کی سی ہے, وہ زنجیر کے صرف ایک حلقے کو توڑ دیجیے, زنجیر ٹوٹ گئی. سب کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ پہلے ڈھونڈتے ہیں کہ اس میں سے کمزور کون سا ہے, جو ڈھیلا ہو, جو گل گیا ہو, اس کو آپ توڑ دیتے ہیں, ساری زنجیر ختم. تو کسی نے کہا ہے کہ زنجیر کی مضبوطی کا راز اس کے کمزور ترین حلقے میں ہے. اگر آپ اس کمزور ترین حلقے کو نہیں توڑ سکتے تو زنجیر آپ سے نہیں ٹوٹتی. اگر آپ اسی کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے تو زنجیر ختم ہو گئی, پھر وہ زنجیر نہیں رہی. تو کلام اللہ اسی طرح سے ایک پوری زنجیر کی صورت میں ہے. اگر آپ نے اس کا ایک حلقہ توڑ دیا تو آپ نے پورے کلام اللہ کو توڑ دیا. اسے آپ نے کہا کہ جو نہ صرف یہ کہ کسی حکم کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے خود عمل نہ کرے بلکہ دوسروں سے بھی کہے کہ یار اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں, اس سے بڑا حکم یہ موجود ہے, پہلے اس پہ عمل کرو, پہلے بڑے بڑے حکموں پہ عمل کر لو, چھوٹوں پہ بعد میں کر لینا. تو وہ پورے کلام اللہ کو ایک طرف لگانے کے چکر میں ہے. ایسے افراد کا اس جنت میں کوئی مقام نہیں ہے. صرف مقام نہیں, آپ نے کہا تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے, تمہیں گھسنے کوئی نہیں دے گا جنت میں, تم اپنا مقام ڈھونڈنے کے چکر میں لگے ہو, وہاں پہ کوئی بھی نہیں گھسنے دے گا. پھر آپ سوچیں گے یہ ہوا کیا؟ ابھی ایک تازہ ترین ایک لطیفہ میں نے پڑھا, ایک رسالے میں, کمپیوٹر کے رسالے میں تھا. اس کا نام تھا گیٹس آف ہیل. لطیفہ یہ ہے کہ بل گیٹس کا انتقال ہو گیا, پہنچا دیا گیا اللہ میاں کے پاس. اللہ میاں نے کہا دیکھو مسٹر گیٹ, ایک طرف تم نے اچھا کام یہ کیا کہ انٹرنیٹ ایجاد کیا, لوگ بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں, معلومات حاصل ہو رہی ہیں, لیکن نالائق آدمی تم نے ونڈوز 95 بھی پروگرام بنا دیا جو فیل ہو گیا, تم نے ونڈوز 97 بنایا وہ بھی ویسے ہی تھرڈ کلاس تھا, تو تم نے اچھے کام بھی کیے برے بھی کیے, اب بتاؤ کہاں جانا چاہتے ہو, جنت میں یا جہنم میں؟ انصاف کیا جائے گا, چن لو. صاحب بغیر دیکھے تو کہیں بھی نہیں جاؤں گا. کہا پہلے کہاں جاؤ گے؟ کہا پہلے جہنم دکھاؤ. جہنم میں لے کے گئے, معلوم ہوا تھا پلاؤ بن رہے ہیں, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, شراب فری سٹائل چل رہی ہے, خواتین ہیں لباس سے آ رہی ہیں پھر رہی ہیں, پورے بڑی مزیدار قسم کی. تو اچھا بھائی جنت, جب جہنم کا یہ سما ہے تو جنت میں تو اور مزے ہوں گے, اب جنت دکھاؤ. جنت دکھائی, وہاں بھی تھی شراب لیکن اتنی اچھی نہیں تھی, خواتین تھیں لیکن بوڑھی بوڑھی تھیں جو خدا کو یاد کیا کرتی تھی, جوان تو وہ دوسرے دھندے میں لگی ہوئی تھی نا. تو اس نے کہا مجھے جہنم بھیج دو, جہنم میں بھیج دیا. ایک ہفتے کے بعد اللہ میاں نے سوچا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح مسٹر گیٹس کا حال کیا ہے. پہنچے دیکھا تو زنجیروں سے بندھا ہوا, آگ کے اندر جل رہا ہے, ایک لمبے سے ڈنڈے میں اس کو باندھ کے جیسے وہ پھیرتے ہیں نا چرغا بنا رہے ہیں اس کا, بہت پریشان ہے اور گرم گرم پانی اس پہ ڈال رہے ہیں. پوچھا مسٹر گیٹس ہاؤ آر یو؟ گیٹس نے کہا میں تو مارا گیا لیکن میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, مجھے یہ بتائیے وہ جہنم کہاں گئی جو مجھے دکھائی گئی تھی؟ اللہ میاں نے کہا ویل مسٹر گیٹس دیٹ واز اونلی اے ڈیمو. کمپیوٹر کی زبان جاننے والے کہتے ہیں کہ صاحب ایک پروگرام بنانے سے پہلے ایک ڈیمو پیش کرتے ہیں, ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے کہ صاحب یہ پروگرام آ رہا ہے آپ اس کو دیکھیے کتنا اچھا ہے. وہ تو ڈیمو تھا, وہ تو صرف ایڈورٹیزمنٹ تھا, اشتہار بازی تھی. تو وہ ڈیمو تو شاید آپ جنت کا دیکھ لیں گے لیکن اس کے بعد جانا جہنم میں ہوگا. اسے اور کہیں رکیں گے نہیں. جلی بچی نے کہا تم جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ جو خدا کے حکم کو توڑ دے, اس نے خدا سے بغاوت کا اظہار کر دیا اور باغی کو کوئی اپنی حکومت میں نہیں رکھتا, اس کو سزائے موت دی جاتی ہے, اس سے کم نہیں دی جاتی. تو خدا کے کسی حکم کو چھوٹا سمجھ کے نہیں توڑنا ہے. اب یہ تو واضح طور پر ایک بات تھی. اس کے بعد جب آگے ہم پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح ان کے ساتھ کچھ اور حرکت کر رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں تم سے یہ کہا گیا تھا, میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو حکم تھا اس کی تشریح یہ ہے, تم نے وہ جو فلاں حکم سنا تھا اس کی تعبیر یہ ہے, فلاں جو حکم سنا تھا اس کا مقصد یہ تھا. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے وہ احکامات خداوندی تھے, اسی طرح سے اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ حکم خداوندی ہے, جو میرے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے سوائے حکم خداوندی کے اور سوائے وحی کے اور کچھ نہیں نکلتا. لہذا اگر اس کی بھی تم نے اتنی توقیر نہ کی, میرے کلمات کو عہد عتیق کے مقابلے پہ کم جانا تو اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا عہد عتیق کو عہد جدید کے مقابلے پہ کم جانا. دونوں ایک ہی خدا کے الفاظ ہیں, اس لیے دونوں کے معیار میں اور اسٹینڈرڈ میں فرق نہیں ہو سکتا. خدا کبھی معیار سے گری ہوئی بات نہیں کر سکتا, نہ زمانہ ماضی میں, نہ زمانہ حال میں, نہ کبھی زمانہ مستقبل میں. تو جب اسٹینڈرڈ سے گری ہوئی بات ہے نہیں تو منسوخ کیسے ہوگی, اس میں ترمیم کی گنجائش کہاں سے رہے گی؟ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ یہ بات یہودیوں سے کہہ رہے تھے, اور یہودی کبھی اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ تورات میں کوئی بات جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے. تو جو اس بات کے قائل نہیں تھے ان سے کہہ کیوں رہے تھے؟ تو معلوم یہ کہ ان سے کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ تو تم مانتے ہو کہ تورات کی کوئی بات منسوخ نہیں ہوتی, تم یہ بھی مانتے ہو کہ کلام اللہ میں سے کوئی ایک حرف بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا, زیر زبر کا فرق نہیں ہو سکتا, کوئی نقطہ کوئی شوشہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے جو میں کہہ رہا ہوں اگر اس پر تم نے اس طرح سے ایمان نہ رکھا تو تم آدھے کلام اللہ سے تو محروم ہو گئے. اور جو آدھے کلام اللہ سے محروم ہو جائے کیا وہ اللہ کے گھر میں جائے گا, اسے گھسنے دے گا کوئی؟ کہ آدھی کتاب مانتا ہوں آدھی نہیں مانتا. پھر آپ نے جو لفظ استعمال کیا جس کے معنی شوشے کے کیے گئے ہیں, یونانی زبان میں یہ کوئی شوشہ نہیں چھوڑا گیا ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں جیسے یہ شین کے شوشے ہوتے ہیں یا سین کے ہوتے ہیں اس سے یہ مراد ہے, یہ بھی نہیں ہے. کچھ مفسرین نے کہا کہ عبرانی زبان میں دالت اور ریش, دال اور ری میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ دالت یوں ہے اور ریش یوں ہے, یعنی ایک یوں گھوم کے سیدھے یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا کے سیدھا سا یوں آ رہا ہے. تو یہ جو کونا ہے اس کو کہا گیا ہے یہ شوشہ ہے. لیکن یہودی مفسرین نے, مزے کی بات ہے کہ وہ یہودی مفسرین جنہوں نے عہد جدید کی تفسیر کی ہے اور یہودی ہیں جیسے گنزبرگ, اور وہ تشریح کرنے کے بعد خود یہودی نہیں رہے, اپنی تشریح سے اتنے متاثر ہوئے, اس گنزبرگ کا, ڈیوڈ گنزبرگ کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ شوشہ نہیں ہے, نہ یہ شین کے شوشے ہیں, شین بھی عبرانی میں ایسا ہوتا ہے تین ڈنڈوں والا, بلکہ جب وہ شین لکھتے ہیں قلم سے, پرنٹنگ تو الگ ہے, تو ہر ڈنڈے کے اوپر ایک تاج چھوٹا سا بنا دیتے ہیں, تین اور نقطے نکال دیتے ہیں. تو وہ جو اوپر خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا. اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اب بھی جب یہودی لکھتا ہے تو وہ شوشے اب بھی لگاتا ہے خوبصورتی کے لیے, اس لیے کہ پہلے نسخوں میں لگے ہوئے. تو آپ نے کہا جب یہ نہیں بدل سکتے تو کیا وہ پیغام بدل جائے گا؟ لیکن اعتراض کرنے والا اعتراض تو کر سکتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کہتے ہیں وقت نہیں بدلتا, یہ لیجئے میں گھڑی میں پانچ کی جگہ چار بجا دیتا ہوں, بج گیا, وقت بدلا کہ نہیں بدلا؟ میں نے وقت کو ایک گھنٹہ پیچھے کر دیا, لیکن کیا آپ دنیا کی ساری گھڑیوں کو پیچھے کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی بدبخت اپنی بائبل میں نامعقولیت کا ثبوت دیتے ہوئے اور بے ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اور بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے بدل بھی لے تو کیا باقی سارے بدل لیں گے؟ اگر عیسائی عہد عتیق میں کچھ بدلنا چاہیں تو کیا یہودی متفق ہو جائیں گے بدلنے دیں گے؟ وہ تو اپنے یہاں نہیں بدلیں گے. اگر یہودی بدلنا چاہیں تو کیا ان کو عیسائی بدلنے دیں گے؟ کبھی نہیں بدلنے دیں گے, کیونکہ جب دونوں ایک ہی کتاب پڑھ رہے ہوں, ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے بھی لگا رہے ہوں تو بدلیں گے کیسے؟ اب تو ممکن ہی رہے گا, ورنہ تو کفر کا ثبوت سامنے آ جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ تحریف کی ہے. تو آپ نے کہا یہ بدل نہیں سکتا, اور کیوں نہیں بدل سکتا؟ اس کا جواز آپ نے پیش کیا اور منطقی دلیل دی. منطقی دلیل یہ ہے کہ زمین اپنا مدار نہیں چھوڑ سکتی, عرش معلیٰ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. تو عرش معلیٰ پہ جو بیٹھنے والا ہے, جس نے یہ زمین بنائی ہے اور جس کے کہنے سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہے, اس کا کلام کیسے بدل جائے گا؟ جب مخلوق نہیں بدل رہی تو خالق کیسے بدلے گا؟ جس کو جس جگہ پہ رکھ دیا وہ وہیں پر ہے, وہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں رہی, تو کیا اس کا کلام اپنی جگہ چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا؟ یہ آپ ان یہودی لوگوں سے کہہ رہے تھے اور انہیں سمجھا رہے تھے کہ دیکھو جنت میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اتنے احکامات ہیں, اتنے احکامات ہیں, ان میں سے کوئی نہ کوئی تو چھوٹ ہی جائے گا, ہمیں جنت میں تو جانے سے گزرنے سے روک لیں گے, کیونکہ آپ جا نہیں سکتے, آپ نے فلاں قانون توڑ دیا. آپ قانون کب توڑتے ہیں؟ اگر سرخ بتی ہو, آپ گاڑی چلا رہے ہو اور سرخ بتی پہ نہ رکیں تو آپ نے قانون توڑ دیا. اگر قانون کی زبان یہ ہو کہ سرخ بتی پہ رکنا چاہیے تو بہت ہی نامعقول قانون ہے. قانون کی زبان یہ ہونی چاہیے کہ سرخ بتی پہ گاڑی چلانے والے کو رکنا چاہیے تاکہ پیدل جا سکے. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بتیاں لگی ہوئی ہیں تو جب سرخ بتی ہوتی ہے گاڑی رک جاتی ہے, آپ چل پڑتے ہیں. جب آپ کے لیے سرخ نشان آتا ہے آپ رک جاتے ہیں, گاڑی چل پڑتی ہے. تو جس کے لیے سرخ نشان ہو تو وہ رک جائے, جس کے لیے نہیں ہے وہ نہ رکے. بیک وقت ایک طرف سرخ نشان آ رہا ہوتا ہے جو گاڑیوں کو روکے ہوئے ہیں, لیکن پیدل چلنے والوں کے لیے ہر ایک رنگ کا بھی نشان آ رہا ہوتا ہے جو آپ کے گزرنے کے لیے. بیک وقت دونوں رنگ آ رہے ہوتے ہیں ایک ہی جگہ پہ کہ ایک رک جائے ایک چل سکے. کوئی قانون منسوخ نہیں ہو رہا, ایک قانون ایک کے لیے معطل ہو رہا ہے اور دوسرے کے لیے نافذ ہو رہا ہے. تو اگر آپ کو کہیں تضاد دکھائی دیتا ہے تو وہ قانون ایک پر نافذ ہو رہا ہے دوسرے پہ نافذ نہیں ہو رہا, ایک کے لیے اپلیکیبل ہے دوسرے کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. تو جس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے وہ قانون کو نہیں توڑ رہا, جس پر اپلیکیبل ہے وہ قانون کو توڑ رہا ہے. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیے. آپ نے کہا کہ جو پیدل چلتا ہے وہ صرف اس وقت چلے گا جبکہ سامنے وہ ہری رنگ کی بتی دیکھے گا اور ادھر لال ہو جائے گی. بھینس گزرتی ہے, بھینس کون سی بتی دیکھے؟ ہری دیکھے یا لال دیکھے؟ اور اگر بھینس گزر جائے تو اس کا چالان کون کرے گا؟ کوئی بھینسا ہی کرے گا تو کرے گا, انسان تو نہیں کر سکتا. اگر بھینس کا مالک ہے تو اس کا تو چالان ہوگا کہ میاں تم بھینس کو لے کے کیوں چلے. لیکن جس بھینس کا کوئی مالک ہی نہیں ہے, وہاں پہ گاڑی چلانے والے اپنی جان بچاتے ہیں, بھینس سے ڈرتے ہیں, بتی سے نہیں ڈرتے. تو جس پہ وہ اپلیکیبل نہیں ہو رہا, نہ وہ قانون اپلیکیبل ہو رہا ہے نہ وہ اپلیکیبل ہو رہا ہے, وہ تو فری اسٹائل ہے, اسے تو دوسرے ڈر ڈر کے بھاگیں گے. وہ کوئی قانون نہیں توڑ رہا, اس لیے کہ بھینس پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. اگر آپ انسان ہیں تو آپ پر ان قوانین کا اطلاق ہوتا ہے جو انسانوں کے ہیں. خدا والے قوانین کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش مت کیجیے, مارے جائیں گے. اور پھر اگر انسانوں کے کون سے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں جو قوانین خواتین کے لیے ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو یہ شریعت پہ عمل نہیں ہوگا، یہ شریعت کے خلاف ورزی ہوگی. اور جو مردوں والے قوانین ہیں، اگر خواتین اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ماری جائیں گی. جو یہودیوں کے لیے قوانین ہیں اس پہ یہودی عمل کریں گے، غیر یہودی کریں گے تو وہ مصیبت میں پھنس جائیں گے. جو غیر یہودیوں کے لیے ہیں ان پہ غیر یہودی عمل کریں گے، ان پہ یہودی عمل کریں گے تو وہ مارے جائیں گے. تو وہاں حدود بندی کر دی گئی ہے. جو کہتے ہیں نا شریعت میں ہاں اتنے سارے احکامات لکھے ہیں، تو حلال و حرام بھی ہے تو فلان چیز بھی ہے، تو ناپاک ہے اور ناپاک ہے، تو عورتوں کے بارے میں مردوں کے بارے میں، بھائی جس پہ اپلائی ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے، آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا آپ پہ نہیں ہوتا. آپ اگر جو ہے کہ اس شعر کا مستاق ہے آپ پہ کہ مذکر ہی سے بنتا ہے، مؤنث ہی سے بنتا ہے، مگر حضرت مؤنث ہے نہ ہیوں میں نہ شیوں میں، تو آپ پہ کسی کا بھی اطلاق نہیں ہوتا، تفریح فائد ہے. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، اگر وہ قوانین اس شخص کے لیے ہیں جسے اردو ترجمے میں کاہن کہا گیا ہے، یعنی امام وقت کے لیے ہے جو کہ قربانی گزرانتا ہے، تو اگر قربانی والی جگہ ہی نہیں ہے تو کسی پہ بھی اپلیکیبل نہیں ہے، قانون منسوخ تو نہیں ہوا، قانون اپنی جگہ پر ہے. اب چونکہ کاہن نہیں ملتا تو پھر اطلاق نہیں ہوتا، جگہ ہی نہیں ہے جہاں تو قربانی دے. تو لہذا یہ نہیں، لیکن آپ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے، زمین کبھی یہ نہیں کہے کہ میں تھک گئی گھومنے سے، بھائی اب تو میرا چکر آنے لگ گئے اب میں آرام کروں گی. سورج یہ نہیں کہتا کہ یہ کون سی تک ہے، دن میں تو روشنی ہوتی ہے مجھے نکال دیتے ہیں، رات کو دے رہا ہوتا اس وقت میں نکلوں گا، نکل کے تو دکھائے تو نکلنے دے گا، وہ نہیں نکل سکتا تو وہ مجبور ہے. تو شریعت کے معاملے میں، خدا کے احکام کے بارے میں آپ یوں سمجھ لیجیے کہ آپ اتنے ہی مجبور ہیں، یہاں آپ کی آزادی نہیں چلتی. آپ آزاد تو ہیں لیکن آپ کو سزا ملے گی. زمین کیونکہ آزاد نہیں ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، اس لیے وہ قانون توڑ بھی نہیں سکتی. آپ توڑیں گے آپ کو سزا ملے گی. تو یہاں جنت کا تصور یہ نہیں ہے کہ جنت میں آپ کو یہ ملے گا، بلکہ پہلے شرائط بیان کی کہ جنت میں داخل ہو کون سکتا ہے، جو ملے گا یا نہیں ملے گا وہ تو بہت بات کی بات ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں صاحب میں اس کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، قانون پڑھنا چاہتا ہوں، ایل ایل بی کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں میاں کالج کا نام دیکھا ہے، اس کالج کے اوپر لکھا ہوا ہے گورنمنٹ کالج فار ویمن، آپ ہیں مرد آپ کو داخلہ نہیں مل سکتا. نہیں مجھے تو یہی داخلہ چاہیے، تو جوتے مار کے بگا دیں گے، آپ اہل ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ میں اہلیت نہیں پائی جا رہی تو آپ کو داخلہ کہاں سے ملے گا؟ اندر جو تعلیم ملتی ہے وہ تو بہت بات کی بات ہے نا. پھر وہاں پہ لکھا ہوتا ڈی اے سائنس کالج، اب تو ہر یونیورسٹی ہو گئی ہے، میں وہاں گھس جاتا ہوں مجھے ایڈمیشن چاہیے. صاحب آپ کیا پڑھیں گے؟ صاحب میں علامہ اقبال پڑھنا چاہتا ہوں. تو بھائی یہاں تو سائنس پڑھائی جاتی ہے، علامہ اقبال کا سائنس سے کیا تعلق؟ اس کے پاس سے نہیں گزری تھی، گزر جاتی تو آپ بہت بڑا انسان ہوتا. تو شاعری کرتے کرتے مر گیا، ایجاد تو کچھ بھی نہیں کیا، تو وہاں تو مجھے دخلا نہیں ملے گا. لیکن میں اگر کہوں نہیں صاحب میں جاؤں گا بھی اسی میں اور پڑھوں گا بھی علامہ اقبال، تو میرے لیے یونیورسٹی کے قوانین تو نہیں بدلے جا سکتے. تو مسیح یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ تم چاہے خدا کے کتنے ہی چہیتے اور پیارے کتنا لگتے ہو، خدا اپنے قوانین تمہارے لیے نہیں بدلے گا، اس لیے کہ خدا اپنے قوانین کسی کے لیے نہیں بدلتا، اس کے قوانین ہر ایک پر لاگو ہوتے ہیں. تو پہلے اہلیت پیدا کرو داخلے کی، جب داخلہ مل جائے پھر سوچو کہ اب ملے گا کیا، وہ بھی اسی میں ہے کہ کیا ملے گا. اس دنیا میں جوتے ملیں گے، اس دنیا میں تو پٹائی ہوگی، لوگ مار ڈالیں گے، اور وہاں پہ کیا ملے گا؟ اتنا کہا کہ وہاں وہ خدا کو یہ کہا گیا کہ خدا کو روبرو دیکھیں گے، یعنی قربت خداوندی حاصل ہوگی، کہ جس محبوب کی خاطر آپ نے اتنی تکالیف برداشت کی اور جس سے وصل تو نصیب نہیں ہوا لیکن آپ کا وصال ہو گیا، تو وہ مرنے کے بعد آپ کو وہ وصل بھی مہیا ہوگا، آپ کو وہ قربت خداوندی حاصل ہوگی کہ جس محبوب کے لیے آپ نے اتنے مصائب اٹھائے، اتنی تکالیف برداشت کی، اس سے ملنے کا موقع مل جائے گا. اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی ہے بیچارہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے چکر میں اسٹاف پہ کھڑا رہتا ہے کہ آئے گی تو ملوں گا، دعا سلام کروں گا. آپ اسے کہہ دیں کہ ایسا کریں یار میں آپ کو پان کھلاتا ہوں. پان میں ادھر پان کھانے کے چل جاؤں گا، وہ نکل جائے گی، بات ہی نہیں ہو پائے گی. اچھا یار فلم دیکھنے چلتے ہیں، بہت اچھی فلم لگی ہے ٹائٹینک، طوطے کی ناک. وہ کہتا ہے ٹائٹینک اس پہ لعنت بھیجو بھائی صاحب، اس کو اتنے ایوارڈ مل گئے. وہ کہہ رہے ایوارڈ وارڈ کو چھوڑو، میں تو چکر میں جس پہ کھڑا ہوں مجھے وہ ایوارڈ چاہیے. تو جو اس چکر میں کھڑا ہے وہ نہ ٹائٹینک کی طرف جاتا ہے، نہ وہ پان کی طرف جاتا ہے، نہ وہ سگریٹ کی طرف جاتا ہے. تو جس کو جنت ملنا ہے اسے یہ فکر نہیں ہے کہ مجھے وہاں پہ حوریں ملیں گی یا نہیں ملیں گی، وہاں پہ مجھے شراب ملے گی یا نہیں ملے گی. اسے تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے وصال یار بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پڑھی نماز جنازہ تو آ کے غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ایسا تو نہیں ہوگا. مرے پڑھی نماز جنازہ تو آ کے غیروں نے، مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، یہ تو نہیں ہو جائے گا. تو وہ تو وصال یار ہے، اس وصال کے لیے تو کوئی ساری قیمت، وہ ساری حوریں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اسے وہاں پہ جن بھوت بھی مل جائے تو وہ قربان تیار ہے، لیکن اسے وصال یار تو ہو جائے. تو اس لیے آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے یہ طے کرو کہ تم اس میں داخل ہونے کے قابل ہو یا نہیں، پھر سوچو کہ وہاں پہ ہوگا کیا. اور ہم پہلے داخلے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں وہاں یہ ملے گا اور وہاں وہ ملے گا. تو غلط آدمی کو تو داخلہ مل نہیں سکتا. اچھا سوال یہ کہ جس نے قوانین توڑ دیے، یہ تو ٹھیک ہے خدا کے خلاف ورزی کی، لیکن اس سے اللہ میاں کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو اس کو جنت میں نہیں گھسنے دے رہے، پھر قانون میں نے توڑ دیا، توڑ دیا، نقصان تو میرا ہوا نا. کہا تھا جھوٹ مت بولنا، میں نے جھوٹ بول دیا، اعتبار کھو بیٹھا. کہا رشوت مت لینا، لوگوں سے گالیاں کھا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو گالیاں لکھی ہوئی ہیں پیڑوں کے اوپر، تختی کے اوپر، ہری واری والے پہ، وہ مجھے سناتے ہیں. تو نقصان تو میرا ہوا، اللہ میاں کا کیا بگڑا بھائی؟ اللہ میاں کیوں مجھے جنت میں نہیں گھسنے دے رہے؟ بات یہ ہے کہ اگر مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے تو میں اپنی فطرت نہیں بدل سکتا، نہ جہنم میں انسان کی فطرت بدلتی ہے نہ جنت میں. تو میں جا کے اپنے ان کرتوتوں سے جنت کو جہنم بنا دوں گا، اس لیے مجھے کوئی نہیں گھسنے دے گا. اس کی غلط صحبت سے دوسرے لوگ مارے جائیں گے، پھر جنت کا کوئی جواز نہیں رہے گا، اس لیے داخلے بند یعنی وہ سب سے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنا ایک منطقی استدلال ہے جو مسیح پیش کر رہے ہیں، کہ پہلے کہا کہ کون جو ہے اہل ہے، پھر یہ بتایا کہ ان کے لیے ایک مشکل بھی پیش ہے. ذہن میں سوال پیدا ہو اگر مشکلات درپیش ہیں تو ہم یہ کام ہی نہ کریں، تو کہا کہ تم یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے، جیسے چراغ اپنی روشنی دینا نہیں چھوڑ سکتا، جس طرح سے نمک جو ہے وہ نمکین کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح سے تم اپنا مسلک نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر تم نے مسلک چھوڑ دیا اپنا، اپنے اس راستے سے ہٹ گئے، تو پھر تمہارے لیے در بدر کی ٹھوکریں لکھی ہیں. پھر یہ ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا کہ یہ تو باتیں کچھ نئی سی معلوم ہوتی ہیں، کہیں نئی نئے مذہب کی بنیاد ڈالنے تو نہیں آئے. کہ کہا نہیں، میں پہلی باتوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے آیا ہوں. اب وہ وقت آ گیا ہے جب وہ بات پوری کی جائے. تو ایک آدمی اب اعتراض کر سکتا ہے کہ صاحب یہ پایہ تکمیل پہ پہلے کیوں نہیں پہنچا دیا؟ اس کا مطلب ہے پہلے ناقص تھا، اب کامل ہو رہا ہے، تو پہلے ناقص کیوں بھیج دیا؟ تو کہا کہ یہ ناقص نہیں ہے، اس لیے کتاب کی مثال دی کہ آپ کتاب پڑھنا بچے کو سب سے پہلے یہی سکھاتے ہیں کہ بچے کے سامنے بیٹھے اور آپ نے کیمسٹری کی کتاب کھولی اور شروع ہو گئے کہ چل بیٹا پڑھ، وہ تو کہے گا ابو پاگل ہو گئے، پہلے تو لوگ کہتے تھے اب تو واقعی ثبوت ہی مل گیا ہے. آپ اس کو پہلے الف بے پڑھانا شروع کرتے ہیں، الف سے آم اور بے سے بکری یا بے سے بلی یا بے سے بندر، جیسے بھی اس کی شکل ہو یا آپ کی ہو گئے وہ پڑھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اس کو اے بی سی ڈی پڑھاتے ہیں، وہ اے بی سی ڈی پڑھنے کے بعد پھر ان کو ملانا سکھاتے ہیں، وہ جب ملنا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ بتاتے ہیں کہ صاحب ایپل کا مطلب یہ ہے، یہ جو بنا ہوا ہے وہ کہتے ہیں تو سیب ہے، کہتے ہیں بس یہی ہے ایپل، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس کو ایپل کیوں کہتے ہیں، سیب کیوں نہیں کہتے، کہتے ہیں انگریز کہتے ہیں، وہ کہتا انگریز کہتے ہیں تو ہم کیوں کہیں، ہم تو انگریز نہیں ہیں، پھر اس بیچارے کا آپ اعتراضات دور کرتے ہیں، پھر آپ اس کو کچی پہلی اور پکی پہلی اور کے جی اور کرتے 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 جب وہ کافی پڑھا لکھا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ اب بیٹا تجھے پڑھاتے ہیں کیمسٹری، اور وہ بھی سیدھا آپ شروع نہیں ہو جاتے، پہلے آپ اس کو ایلیمنٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر پوری آپ اس کو پیریاڈک ٹیبل رٹوانا شروع کرتے ہیں، تمام پراپرٹیز، ہوتے ہوتے جب وہ بڈھا ہو جاتا ہے بالکل کھوسٹ، اس کے دانت وانت سارے گر جاتے ہیں، گال اندر گھس جاتے ہیں، تو تب وہ آئنسٹائن بنتا ہے. اگر آپ دو دن کے بچے کو آئنسٹائن بنانا چاہیں تو وہ تو آئنسٹائن نہیں بنے گا، لیکن آپ پاگل خانے ضرور پہنچ جائیں گے. اور چونکہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ سب لوگ پاگل خانے میں پہنچ جائیں، اس لیے بتدریج یہ ایک سلسلہ رکھا کہ یہ تدریجی انکشاف ہے، اور اس کا جب تکمیل کا وقت آئے گا تو تبھی کامل کرنے والا آئے گا، اگر اس وقت سے پہلے آ جاتا تو وہ خود بھی ناقص ہوتا، تو لہذا وہ وقت پر پہنچا ہے، اب اس بات کو پایا ہے، تکمیل کو پہنچا رہا ہے. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ بات پایا ہے تکمیل کو پہنچ گئی تو اب اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی کہ کوئی اور آ کے اس کی تکمیل کر جائے، کہ جب کوئی بات عین اپنی معراج پر پہنچ جاتی ہے اب اس میں اور کمال پیدا کرنے کی کوشش کرے تو پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. کہ چاند آپ نے نکالا، بال سے پتلا تھا، باریک تھا، دوربینیں لگا لگا کے دیکھ رہے تھے، آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، چودہویں کا ہو گیا. اب چودہویں کے چاند کو آپ بڑا کرنا شروع کریں گے تو پندرہویں کو غائب ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا، پھر دکھائی بھی نہیں دے گا. تو کمال پر پہنچنے کے بعد اگر اب آپ اس میں کچھ اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ زوال ہو جائے گا. تو لہذا اب میں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہوں، اب جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ حرف آخر ہے، اس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. یعنی جب آپ نے کہا کہ لکھا ہے تو یونانی زبان کے الفاظ کی گرفتاری کا مطلب ہے لکھا ہوا رکھا ہے، اور لکھنے والا لکھ کے کھڑا ہو گیا، اب اس میں نہ میں کچھ بتا سکتا ہوں، نہ بڑھا سکتا ہوں، نہ ترمیم کر سکتا ہوں، نہ تنسیخ کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ یہ معقول باتیں ان لوگوں سے کہہ رہے تھے، اور یہی معقول باتیں ہر دور میں کہی جا سکتی، کیونکہ ان باتوں میں سے کون سی بات منسوخ ہونے والی ہے؟ کہ نیکی پہ عمل کرو، صلح صفائی کراؤ، انسانوں کی طرح سے بن کے رہو، اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرو تاکہ تمہیں آگے کہیں جنت نصیب ہو سکے، اسی کے جہنم بنا دو گے تو آگے کہاں سے جنت ملے گی؟ ان میں سے کون سی بات منسوخ ہونے والی ہے؟ اس کے بعد آپ نے معاشرے کی برائیاں بیان کی جو آج میں نہیں کرنا چاہتا، اور آپ نے احکامات کی چند ایک مثالیں دی، اور پھر وہاں پر بتایا کہ ان احکامات کے پیچھے نیت کیا تھی. کیونکہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا کہ ہاں صاحب ہم بھی جنت کے حقدار ہیں، توریت کہہ رہی ہے کہ تم زنا مت کرو، ہم نہیں کرتے، توریت کہہ رہی ہے چوری مت کرو، ہم نے آج تک نہیں کی. اور آپ نے وہ بڑے بڑے لیے، یہ نہیں لیے کہ جھوٹ نہیں بولو، کیونکہ جھوٹ تو ہم بولتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ لالچ نہیں کرو، ہم تو صاحب لالچ نہیں کرتے. یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کی چیز گر پڑے تو حفاظت کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اگر آ گیا تو دے دیتے، نہیں آتا تو یہ اس کی غلطی ہے، ڈھونڈتا آ کے پوچھتا، بھائی تمہیں تو نہیں ملی گری ہوئی چیز، نہیں پوچھا تو اس کی غلطی ہے. تو آپ نے وہ بڑے بڑے لیے جس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ جو جنت میں جانے والے ہیں اس دنیا کو جہنم بناتے ہیں، اپنوں کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. تو وہ آپ نے آگے ایک قدم اٹھایا. مجھے یاد ہے کہ جب میں اس کا ترجمہ کر رہا تھا تو ہمارے یہاں انگریزی کے تراجم میں جو ہیڈنگز ہیں، سیکشن ہیڈنگز، میں نے ان تمام کو پھینک دیا اور اپنی طرف سے سیکشن ہیڈنگز لگائی. وہ ہمارے یو بی ایس کے کنسلٹنٹ آئے اور ان کو بھیج دیا. انہوں نے مجھے واپس لکھ کے بھیجا کہ بھائی آپ کی ہیڈنگز جو ہیں یہ کسی بھی ترجمے کی ہیڈنگ سے نہیں ملتی، یہ آپ کی ادھر سے نکال کے لائے ہیں. اور علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہ مسیح نے ایک تقریر نہیں کی تھی، مختلف مواقع پہ جو کچھ کہا وہ مسیح نے اٹھا کے ایک جگہ جمع کر دیا، خطبہ بنا دیا ہے. تو میں نے ان کو واپس لکھ کے بھیجا کہ صاحب آپ ایسا کریں کہ میرا ترجمہ بھی مت پڑھیں، جو ہیڈنگز ہیں صرف وہ پڑھیں، تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ ایک ہی دفعہ کہی گئی ہے بات، یہ معقول ہے یا نہیں ہے. وہ کہنے کے کہ یہ تو اتنی بڑا منطقی سلسلہ آپ نے اس میں کہا، میں نے نہیں قائم کیا، مسیح نے خود قائم کر رکھا ہے. مصیبت یہ ہمارے ہاں اب کسی نے ایک دفعہ لکھ دیا انگریزی میں کہ صاحب یہ ہیڈنگ اس کی، یہ ہے سیکشن کی، یہ ہے، ہم اردو میں بھی وہی ترجمے کر رہے ہیں اور اس کا اثر پیر بھی نہیں ہوتا. تو انگریز پہ وہی نہیں اترتی ہے، نہ ہم پہ اترتی ہے. آپ سوچیں کہ ایک آدمی معقول آدمی تقریر کر رہا ہے تو وہ کیسے تقریر کرے گا. ہمارے یہاں غزل ہوتی ہے نا، جس میں ہر مصرع الگ ہوتا ہے. جوش صاحب غزل نہیں کہتے تھے، جوش ولی آبادی. کسی نے کہا آپ نظم کہتے ہیں، مرثیہ کہتے ہیں، بھائی آپ غزل کیوں نہیں کہتے؟ کہیں گے اچھا کہوں گا کسی دن. ایک دن بیٹھے تھے کسی نے کو آج کے لوگ بیٹھے تھے، کہنے کہ آج میں نے غزل کہی ہے، سنو. کہا سنائیے بابا ماشاء اللہ. کہنے کہ میں صبح گھر سے نکلا، یار بھنگ کا رنگ ہرا ہوتا ہے اور شراب کا لال، بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دھوپ بھی نکلی ہوئی تھی، کپڑے آج کل معلوم نہیں پھٹ گئے ہیں یار، جوڑوں میں بڑا درد رہنے لگ گیا ہے، موزے بھی بیگم دھو کے نہیں رکھتی، ارے بال بڑے ہو گئے. تو کہنے گئے ایک صاحب کہنے گئے کہ بلا آج آپ کچھ بہت زیادہ پی گئے ہیں. کہنے گئے نہیں غزل کہہ رہا ہوں، ایک شعر کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسی ہوتی ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید مسیح بھی غزل ہی کہتے تھے، اس لیے ایک یہ پیراگراف اس کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں، اس پیراگراف سے اس سے کوئی تعلق نہیں، سب کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا منطقی تعلق ہے. بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ صرف ان کو چھوڑ دیجئے کہ جس طرح سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ سارے واقعات نہیں، کچھ چن کے بیان کیے گئے، ان کے پیچھے ایک منطقی ترتیب ہے کہ یہ کیوں اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ معجزات ہیں متی میں تو 10 ہیں، تماثیل ہیں تو 10 ہیں، یہ جو سیکشنز ہیں یہ 5 ہیں. یہودی جب پڑھا رہا اس کی کھوپڑی گم جاتی تھی کہ 5 ہیں، تورات کی 5 کتابیں، اور یہاں پہ 5 دفعہ یہ کہا ہے کہ مسیح جب یہ کہہ چکا تو اس کے بعد وہاں سے چلا گیا. 5 جگہ ہے، یہ 5 سیکشن میں بدلتا ہے، 4 جگہ ہے، 5 جگہ بدل جاتا ہے. یہ بالکل تورات کی طرح سے جیسے کوئی نئی شریعت دی جا رہی نہیں. وہ زبور کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. آپ دیکھیں یہ زبور کی پہلی کتاب، دوسری کتاب، تورات کو ماڈل بنا کے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ عبادت کے بھی وہی 5 والے حصے تھے. تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے اگر تورات کو سمجھنا ہے اور زبور کو سمجھنا ہے کہ حمد خدا کی کیسے کی جاتی ہے اور خدا کی عبادت کیسے کی جاتی ہے، تو پہلے میری باتوں کو سمجھو. تو اس طرح سے انہوں نے اس کو ایک ترتیب سے رکھا ہے، تو اس کے اندر ایک منطقی ترتیب ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیا. تو ایک منطقی ترتیب ہے. تو لہٰذا جب آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ معاشرے میں برائیاں اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اور احکام خداوندی کو لوگ توڑتے کیسے ہیں، اور اس کے پیچھے اگر آپ اس کی وجہ سمجھ لیں کہ کیوں قانون دیا گیا تھا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ قانون ہم میں سے ہر ایک آدمی توڑ رہا ہے. اس کے بعد مزید کچھ سوالات پیدا ہو سکتے تھے. وہ سوالات یہ تھے کہ ٹھیک ہے صاحب، اگر ہم یہ سمجھ بھی لیں کہ یہ قوانین اس نیت سے دیے گئے، اگر ہم ان کو نہ بھی توڑیں، تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ہم میں سے کہیں نہ کہیں یہ قوانین ٹوٹ جاتے ہیں، ہم سے خلاف ورزی ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ نے اس اعتراض کا جواب دیا. اب دیکھیں بہت ہی ایک معقول ترتیب یہاں چل رہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں، اس کے بعد جب آپ نے یہ بتایا کہ یہ کہا گیا تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کی توجیہ بیان کی، تو اس کے بعد فوراً یہ ہوا کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ تو وہ تھے نا جو کہا گیا تھا کہ تم نہیں کرنا، جو کرنے کو کہے گئے تھے وہ 3 موٹے موٹے ستون ہیں جن کے اوپر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، نماز، روزہ اور زکات. نماز ہم پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، زکات ہم دیتے ہیں، دہ یقی دیتے ہیں، روزہ ہم رکھتے ہیں. اب آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ پھر آپ نے تشریح کی کہ جو تم پڑھتے ہو یہ نماز نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ریاکاری ہے، یہ منافقت ہے. اگر خدا سے دعا مانگنا ہے تو پھر خدا تو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، تو خدا تو اکیلی تنہا جگہ پر بھی دیکھتا ہے، صرف اس وقت کیوں نہیں مانگتے؟ اور خدا کے لیے تم نے اوقات کیوں مقرر کر دیے؟ کیا وہ انگریز ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی وقت پہ نہیں ملتا؟ اسی طرح سے آپ نے زکوٰۃ کے لیے کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہو لیکن ڈنڈورے پٹواتے ہو، تصویریں اخبارات میں چھپواتے ہو. یہ تو خدا کے لیے نہ ہوئی نا، یہ تو انکم ٹیکس بچانے کے لیے ہوئی. روزہ رکھتے ہو اور منہ جو ہے وہ پھٹے منہ بن جاتا ہے، لڑتے جھگڑتے سب سے زیادہ ہو اسی مہینے میں، کاٹ کھانے کو ایک دوسرے کو دوڑتے ہو، گاڑی نہیں روکتے ہو، لوگوں کو روڈ کراس نہیں کرنے دیتے ہو، چڑھا دیتے ہو، یہ روزہ ہے؟ جب آپ اس کی تشریح کر چکے تو اس کے بعد یہ تھا کہ ٹھیک ہے صاحب، ہم ایسا ہی کریں گے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اتنی تو اجازت انسان کو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے خود کہا ہے کہ نیکی پھیلانا ہے، تو جو برائی کر رہا ہو ہم اس کے بارے میں کہہ تو سکتے ہیں نا کہ فلاں آدمی اتنا برا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، فلاں آدمی ویسا ہے. کہا نہیں، عیب جوئی مت کرو، کہنا ہے سامنے کہو، ہمت ہے تو پیٹھ پیچھے کیوں کہتے ہو؟ کہو اگر اس میں یہ برائی موجود ہے، سامنے کہو. اگر نہیں ہے وہ تردید کر دے گا، ہے تو بیچارے کو شرم آ جائے گی. پیٹھ پیچھے کہنے سے اس کی تو اصلاح نہیں ہو رہی نا، مقصد اس کی اصلاح کا ہے. اور کہا کہ جس قسم کے تم فتوے لگاتے ہو پروردگار ویسے فتوے تمہارے اوپر لگائیں گے. پھر سوال یہ تھا کہ اچھا اب ہمیں اچھی باتیں کرنا ہی ہے، تو موقع ہو یا موقع نہ ہو جیسا بھی آدمی ملے اس سے اچھی بات کر دیا کرے نا، کیا اس میں بھی مصلحت چاہیے؟ آپ نے کہا نہیں، دیکھو پاک چیزیں کتوں کے آگے نہیں پھینک دیا کرتے، ہر بات ہر آدمی کو بتانے کی نہیں ہوتی. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کو اچھی باتیں بتاؤ گے تو الٹا انہی میں کیڑے نکالنا شروع کر دیں گے. کچھ لوگوں کو ہر بات نہیں بتائی جاتی. اچھا کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، یہ بھی ہم نے مان لیا، لیکن یہ بتائیے کہ اگر ایک دفعہ ہم نے نیکی کر لی تو زندگی میں کافی ہے نا، بڑی نیکی کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، یروشلم چلے جاتے ہیں، اس سے بڑی نیکی تو نہیں ہو سکتی نا. تو کہا کہ نہیں، ایک دفعہ نہیں ہے، یہ مسلسل عمل ہے، ڈھونڈتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، تلاش کرتے رہو، سوال کرتے رہو. اور کہا کہ صاحب اگر کرتے رہے تو ملے گا بھی، یہ تو نہیں کہ ساتھ عمر دروازے کھٹکھٹاتے ہی رہ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے دروازہ نہ کھل کے دے. کہا کہ ہاں اگر صحیح دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو تو کھلے گا، غلط دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو تو نہیں کھلے گا. خدا کا دروازہ کھٹکھٹاؤ تو وہ دروازہ کھلے گا، انسانوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو نہیں کھولیں گے، کھولیں گے تو دھتکاریں گے، وہ کبھی نہیں دھتکارے گا. لیکن یہ ایک مسلسل عمل ہے جسے جاری رکھو. پھر کہا کہ اچھا صاحب اب تو آپ نے جو راستہ بتا دیا بہت آسان ہے، ہمیں بالکل معلوم ہو گیا، اب یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے. اور یہ آپ نے کہا نہیں، غلط فہمی دور کرتا ہوں تمہاری، جو راستہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت تنگ ہے، یہ سوکڑا ہے، ٹیڑھا ہے، اس میں بہت کم لوگ چلتے ہیں، تو جہنم کی طرف جانے والے گروہ کے گروہ اور امبوہ کے امبوہ ہوتے ہیں، نیک راستے پر چلنے والے لوگ کم ہوتے ہیں. اس لیے اکثریت کو دیکھ کے یہ فیصلہ مت کر لینا کہ جسے اکثریت نے ووٹ دے دیا وہی صحیح ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہوگا، میرے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے. کاغذ صاحب یہ ساری باتیں آپ نے کر دی، اب خلاصہ بھی بیان کر دیں، بہت ہو گئی بھائی، تین باب ہو گئے، کچھ خلاصہ چاہیے. تو جب آپ نے خلاصہ بیان کیا اس وقت معلوم ہوا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے. اب آخر میں خلاصہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو پروردگار کی باتوں پر عمل کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک پہاڑ پر مکان بنایا اور طوفان اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے، اور بیوقوف آدمی کی مثال وہ ہے کہ جس نے پروردگار کی باتیں سنی اور نظر انداز کر دی۔ آپ آخری باب اور آخری عبارت پڑھیے، یہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا عقل مند آدمی وہ ہے جو میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، اور بیوقوف وہ ہے جو میری باتیں سنتا ہے اور ان پہ عمل نہیں کرتا۔ لوگ توقع کر رہے تھے کہ آپ کہیں گے کہ جو خداوند کہتا ہے، جو پروردگار کہتا ہے، تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی پہچانو وہ پروردگار ہے کون۔ اگر پروردگار کو نہیں پہچان پائے تو پھر تم نے ریت میں مکان تعمیر کیا، بیڑا غرق تمہارا۔ اس لیے آپ نے آخر میں آ کے وہ راز کھولا اور اسٹیج بائی اسٹیج لے کے چلے تاکہ لوگ اس کے لیے تیار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جب وہ بم گرے تو لوگ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب آپ نے تشریح کرنا شروع کی تھی کہ یہ کہا گیا تھا، میں یہ اس کی تشریح کر رہا ہوں، آپ راستہ اسی وقت ہموار کر رہے تھے کہ اگر عقل مند لوگ ہو تو سمجھ لو کہ میں کدھر لے کے جا رہا ہوں۔ اب آ گئے ہو تو اب آخری منزل یہ ہے کہ اب حق اور باطل کا معیار میں ہوں، جدھر میں ہوں ادھر حق ہے، جہاں میں نہیں ہوں وہاں باطل ہے۔ لہذا یہ تو سوچتے ہو مکان تعمیر کرنے سے پہلے کہ کہاں تعمیر، یہ دیکھو کہ آخرت کا مکان تم کہاں تعمیر کرتے ہو۔ تمہیں لگی ہوئی ہے جنت میں جانے کی، بھئی جنت میں بھی تو کہیں رہنا ہی ہوگا۔ اگر تم نے جنت میں مکان تعمیر کر لیا اور وہ ریت پہ کیا تو فائدہ کیا جنت میں رہنے کا، مکان گرے گا تو وہ بھی لے ڈوبے گا۔ تم تو یہ سوچو کہ جہاں بھی رہو وہ مکان ہے کیسا، وہاں پہ آپ اطمینان سے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ اور جس بات سے آپ نے شروع کیا تھا اس خطرے سے پھر آگاہ کر دیا، کہا کہ یہ مکان بنے گا پہاڑ پر، پہاڑی پہ مکان تعمیر کر لو گے، بڑا مضبوط ہوگا، لیکن یہ غلط فہمی میں اس میں نہیں رہنا کہ چونکہ پہاڑ مکان پہ تعمیر ہو گیا ہے تو اب طوفان نہیں آئیں گے۔ طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، مصیبتیں اب بھی آئیں گی۔ جیسے پہلے کہا تھا کہ تمہیں ستایا جائے گا، پریشان کریں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر تم نے میری تعلیمات پر بنیاد رکھ لی تو تمہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا پھر، نہیں، پریشانی تو ہوگی، سیلاب تو آئیں گے، طوفان تو آئیں گے، آندھیاں تو چلیں گی، لیکن تمہارا بگڑے گا کچھ نہیں۔ تو لہذا جہاں سے بات شروع کی اس خطرے سے پھر آخر میں آگاہ بھی کر دیا کہ اس تعلیم پر مکان تعمیر کرنے کا مطلب قطن یہ نہیں ہے کہ اب تم دنیا کے حملوں سے محفوظ ہو، بلکہ اب تو اور زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو مکان ریت پر تھا اس کو ایک ہی دھکا لگا گر گیا، بس ختم۔ اب آندھی کا کیا کام ہے، آندھی وہاں سے چلی گئی، وہ تو اسی وقت ہے جب تک اس کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی ہے، اور یہ جو مسلسل دیوار بن کے کھڑی ہے اس پہ تو روز حملہ ہوگا اور ہر لمحے حملہ ہوتا رہے گا، تو حملوں سے نہیں بچو گے، حملوں میں اور شدت پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ میرا ذمہ ہے کہ اگر اس پہاڑ پر تم نے مکان تعمیر کیا تو یہ مکان نہیں گرے گا۔ جیسے وسیع نے کہا تھا کہ میں یا پترس، تم تو صرف ایک پتھر ہو جو رکھتے ہوئے کبھی کچھ کہہ دیتے ہو کبھی کچھ، جو اس پہاڑ پر، میں اس پہاڑ پر اپنی کلیسا تعمیر کر رہا ہوں اور اس پہ کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی، یہ کبھی موت نہیں مرے گی۔ تو اپنی ذات کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ مخالفت کم نہیں ہوگی، مخالفت بڑھے گی لیکن نقصان نہیں پہنچے گا، بچ جاؤ گے، یہ مکان نہیں گرے گا۔ یہاں پھر بھی تھوڑی سی ایک غلط فہمی اب بھی رہ جاتی ہے کہ ہم نے مکان بنایا، ہم اتنا ہی اچھا مکان تو بنائیں گے نا جتنے اچھے کاریگر ہیں، مکان میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی اور خامی رہی جائے گی۔ وہ کون دور کرے گا؟ کہا کہ یہ تمہارا کام ہے، یہاں تم مکان تعمیر کرو، میں تمہارے لیے وہاں مکان تعمیر کرنے خود جا رہا ہوں، کیونکہ مجھ سے بڑا معمار اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، میں نے یہ کائنات بنائی ہے، وہ بنانے کے لیے میں تم سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی مکان بناتے رہو، تم ادھر بناؤ، یہاں تم کام کرو، ادھر میں جا رہا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے، مکان بنانے تمہارے لیے میں جا رہا ہوں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہاں پھر آندھیاں بھی نہیں چلیں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ میرا ذمہ رہا، کیونکہ میں اس دنیا کا معمار ہوں، جو کائنات کا معمار ہو اس سے بہتر مکان کون تعمیر کرے گا؟ تو اب بھی کوئی غلط فہمی پیدا رہ جاتی ہے؟ آپ نے منطقی طور پر سمجھانے کی کوشش کی، یہ آپ کا انداز تھا، یہ عام آدمی کی سمجھ میں بھی بات آ جائے، اور عالم صدیوں سے سر کھپاتے رہے پھر بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئے۔ میں اب بھی آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اگر ایک سال کے بعد ہم اس کا پھر مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو ابھی ہم یہ نہیں سنی ہیں اور وہ نکل آئیں گی۔ یہ کلام اللہ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پرانا عہد نامہ ہے اور یہ نیا عہد نامہ ہے، لیکن کوئی چیز پرانی نہیں ہوتی، اس میں سے بھی ہر چیز دفعہ ایک نئی چیز نکلتی ہے۔ اس پرانے کے معنی وہ نہیں ہے کہ پرانا ہو گیا پھٹا پرانا ہے آپ اس کو پھینک دو، بلکہ یہ ویسے ہی پرانا ہے جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، پرانے ہو جاتے ہیں، جتنے پرانے ہوتے ہیں ان کا تجربہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، تو اس میں اتنی زیادہ عقل مندی کی باتیں ہیں۔
تو یہ چند معروضات تھیں جو میں نے پیش کی، شکریہ۔